بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل سے جس کے آغاز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ تھوڑے سے حصے کے اندر آپ انہیں بیت المقدس لے گئے، پھر آسمانوں پہ لے گئے، جنت اور جہنم، اور پھر اس کے بعد واپسی اسی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ نے مسجد اقصا میں امامت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کروائی، اور یہ سب کچھ ہوا، اور یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا جسے ہم معراج کہتے. رات کو لے کے جانا یہ اسرا ہے، اور پھر آسمانوں پہ لے جانا یہ معراج ہے، اور اسی پر اللہ کے نبی نے پیارے امت کے لیے ایک تحفہ بھی لایا، اور وہ تحفہ نماز کا تھا، تو اس کے آغاز میں اس عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہے. یہ خواب میں نہیں تھا، خواب میں تو میں اور آپ بھی نہ جانے کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جسم کے ساتھ تھا، اور مفسرین نے اس کی بہت خوبصورت تفسیر فرمائی کہ جب وی آئی پی کوئی شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو سڑکوں پہ ٹریفک، گلیوں میں ٹریفک، دائیں بائیں سے ساری ٹریفک روک دی جاتی ہے، مہمان خاص گزر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. رات کا نظام روک دیا، سورج کا نظام روک دیا، چاند کا نظام روک دیا، وقت کو ٹھہرا دیا، ہمارے مہمان خصوصی آ رہے. تو رات کے اس تھوڑی سی حصے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، آسمانوں پہ بھی تشریف لے کے گئے، واپس بھی آ گئے. لیکن عقل پرستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہوگا؟ اس زمانے کا عقل پرستوں کا امام ابو جہل تھا، اور جب اسے یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی یوں کہہ رہے، تو اس نے سمجھا، اس نے خیال کیا ایک اچھا موقع آیا ہے اس شخص کی تکذیب کرنے کا اور اس کے خلاف ذہن بنانے کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے حصے کے اندر مکہ سے وہاں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، سنا تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں رات کے حصے میں یہ سارا سفر ہوا، واپس بھی لوٹ کے آ گیا. تو حضرت ابو بکر فرمائے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو پھر سچ کہہ رہے، اگر وہ کہہ رہے تو پھر سچ کہہ رہے. عقل وہی اچھی عقل اوچی ہے جو وحی کی مطابق ہو، جو وحی سے رہنمائی لے، اور جو عقل وحی کی رہنمائی کے بغیر چلے گی وہ گمراہ ہو جائے گی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق، تصدیق کرنے والے. جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی، صدیق تھے کے تصدیق کرنے والے تھے. تو یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پھر اس مقدس زمین کا تذکرہ فرمایا جہاں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جو اسی بیت المقدس کے قریب ہے، شام کا علاقہ ہے. پہلے شام کا علاقہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا، اور اب تو بہت سارے دائیں بائیں ملکوں کے حصے بھی آ گئے، تو وہاں اللہ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اسی بنی اسرائیل نے اسی شام میں ایک مرتبہ فساد مچایا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کیا جس نے انہیں خوب اذیت اور تکلیف پہنچائی، پھر سیدھے راستے پہ آئے، پھر فساد مچایا، پھر اللہ نے ظالم مسلط کر دیا. اور یہ واقعہ عبرت ہے، دیکھو بس اوقات ظالم لوگ قومی اداروں پہ آتے ہیں، یہ انسانوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. یہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. اچھی زندگی گزارو گے تمہاری قومی ذمہ داریاں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آنے لگ جائیں گی. یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, پھر اللہ کی قدرت, زمین و آسمان, رات دن کا یہ سارا نظام, اور پھر قیامت کا منظرنامہ. ہر انسان سے کہا جائے گا, اپنا کیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, اپنا نام اعمال تمہارے سامنے ہے, اور اللہ سارا حساب و کتاب کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں. اس ذات کے لیے, اس کی قدرت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. پھر کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کا جینے کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دنیا کی ان کی محنت کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں. اور کچھ ایسے ہیں, ومن اراد الآخرہ, جن کا زندگی کا مقصد ہی آخرت ہوتا ہے اور اسی کے لیے جیتے ہیں ایمان کی حالت میں. اللہ کہتے ہیں ہم ان کی محنت کی خوب قدردانی کریں گے, ہم ان کی محنت کی خوب قدردانی کریں گے. میرے عزیزو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہ دنیا زندگی نہیں, یہ تو آخرت کی کھیتی ہے, یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. جو تم آج بو گے کل اس زندگی کے اندر اس کا پھل کھاؤ گے. یہ تو آخرت کی کھیتی ہے, جو آج تم محنت کرو گے کل تم اپنی زندگی میں اس کا پھل کھاؤ گے. زندگی آگے کی ہے, جہاں ہمیشہ کا ہے, نہ مرنا ہے نہ ختم ہونا ہے, نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے, نہ زندگی کی حسن کا مرجھانا ہے. زندگی وہ ہے, آج کی کھیتی ہے, تو اس کھیتی میں تھوڑی سی محنت کر لو, مشقت کر لو. فرمایا جو لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اللہ ان کی محنت کی بڑی قدردانی کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے چند ہدایات دی, دیکھو شرک نہ کرنا, شرک نہ کرنا, اور ساتھ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے حسن سلوک کے معاملے میں قرآن کے سب سے بڑی آیت ہے یہ, سب سے بڑی. اپنا حق بتایا ایک جملے میں, اللہ تعبدو الا ایا, اور جب بات اماں ابا کی آئی ایک جملے نہیں, کم از کم سات جملے کہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. شعبان کا مہینہ تھا, رمضان آنے کو تھا, آپ ممبر پہ تشریف لائے تو آپ کے ممبر پہ آنے پہ آپ نے چند مرتبہ آمین کہا, تو بعد میں آپ نے فرمایا جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پائے, ان میں سے کسی ایک کو پائے, بڑھاپے میں پائے, اور پھر بھی جنت نہ جا سکے, اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے. تو اللہ کے نبی فرمایا آمین, اے اللہ یہ بد دعا قبول کر, یہ بد دعا قبول کر لے. ماں باپ کی, ماں باپ کو ایذا پہنچانا, یہ ایسا گناہ ہے اس میں دیر نہیں ہوتی, دنیا میں بھی اس کا ریئیکشن دیکھتا ہے, دنیا میں بھی اس کا ریئیکشن دیتا ہے. اور سچ عرض کروں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اور جس کچھ نصیب کو ماں باپ کی خدمت کی سعادت مل گئی اس کی برکتیں وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے, اس کے انعام و اکرام دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور خصوصاً فرمایا جب وہ بڑھاپے کو آ جائیں, بڑھاپے میں جب آدمی آتا ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری توانائی سمٹ کے زبان پہ آ جاتی ہے, اس کا جی چاہتا ہے لوگ میری بات سنتے رہیں, اور بس اوقات اعصاب کمزور ہیں, چچڑا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے, بس اوقات اس سے بات برداشت بھی نہیں ہوتی, خاص طور پہ جوانی, شباب اور پھر بوڑھے والدین, اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے, بڑا امتحان ہوتا ہے. تو اس موقع کی خاص ہدایت فرمائی, ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنا, کوئی ایسا رویہ جسے ان کو تکلیف ہو ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. اور ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے فریاد کر, اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے شفقت کی اور میرے اوپر میری خدمت کی, اللہ تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. تلقین فرمائی, مسلمانوں اسراف نہ کرنا, اسراف نہ کرنا، تبذیر نہ کرنا، تبذیر شیطانی کام ہے، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کیا، تبذیر کہتے ہیں وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی گناہوں کی جگہ پہ خرچ کیا، گناہوں کی جگہ پہ خرچ کیا۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کا بھائی ہے، تبذیر نہیں، اسراف نہیں۔ جیسے یہ کل قیامت میں ایک سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا ہے، دوسرا سوال یہ بھی ہوگا مال خرچ کہاں کیا ہے، مال خرچ کہاں کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے مال آیا کیسے، مال آیا کیسے ہے۔ جیسے حرام آیا حرام جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، اور حلال آیا تو اچھی جگہوں پہ، تعمیری جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسراف نہ کرنا، تبذیر سے کام لینا، بخل سے بھی کام نہ لینا، بخل سے بھی کام نہ لینا، لیکن اتنا بھی خرچ نہیں کہ کل تم مانگنے والے بن جاؤ، اعتدال سے کام لینا۔ اور فرمایا اپنی اولادوں کو اس خیال سے کہ کھائیں گے کہاں سے، قتل نہ کرنا، قتل نہ کرنا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک روحانی قتل ہوتا ہے، اپنے بچوں کے معاش کی خاطر انہیں ایسے ماحول میں ڈال دیا جہاں ان کا ایمان ہی نہ باقی رہا، جہاں ان میں شرم و حیا ہی باقی نہ رہی، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ نے پیغام دے دیا، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی دے رہے ہیں، انہیں بھی دے رہے ہیں۔ یہ نادان انسان ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو زندہ رہا ہے، کس نے کھلایا ہے، کس نے کھلایا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو کسی ذات نے کھلایا ہے۔ باہر کے آیا، تھوڑی سی عقل کے آئی، قوت اعصاب کیا ہوا، سمجھ بیٹھا میں اپنی کمائی سے کھاتا ہوں، اپنی محنت سے کھاتا ہوں۔ مسلمان محنت ضرور کرتا ہے، عقیدہ وہی رکھتا ہے، کھلاتا وہی ہے، کھلاتا وہی ہے۔ اور چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے، اور چاہے تو سونے کو مٹی بنا دے، چاہے تو سونے کو مٹی بنا دے، رزق وہ دیتا ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ قارون کے بول ہیں، یہ قارون کے بول ہیں کہ میری بڑی ہوشیاری ہے اور میری بڑی عقل مندی ہے اور میری بڑی سمجھداری ہے۔ مسلمان کہتا ہے رزاق اللہ ہے، دیکھتے نہیں دو دکانیں ہیں، دونوں پہ ایک جیسا مال ہے، ایک پہ لین کھڑی، لین لگی ہوئی ہے، دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے، کس نے دلوں میں ڈالا، یہ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ نحن نرزقہم وایاکم، اولاد کو قتل نہ کرنا، ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا، ان کے اخلاق کا خیال رکھنا۔ اس بات کا تذکرہ فرمایا، کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، آہت شکنی نہ کرنا، آہت شکنی نہ کرنا، کسی کے پیچھے جسے کہیں کہ درپے نہ ہونا، تمہیں کیا کسی کے درپے ہونے کی، اس لیے کہ آنکھیں اللہ کی نعمت، کانے اللہ کی نعمت، ان کے بارے میں کل قیامت میں بعض پرس ہوگی۔ اور فرمایا تکبر نہ کرنا، تکبر اختیار نہ کرنا، تکبر کی چال اختیار نہ اختیار کرنا۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت مختلف انداز میں نصیحت کی باتیں لے کے آتے ہیں۔ کفار مشرک کہا کرتے تھے، کیا ہم مر کے پھر بھی زندہ ہوں گے، مٹی ہو کر پھر ہم زندہ ہوں گے؟ فرمایا مٹی نہیں، تم پتھر بھی بن جاؤ، تم لوہا بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں زندہ کر دیں گے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پہلی قوموں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر شیطان نے جو سجدے سے انکار کیا اس کی مذمت فرمائی، قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، پھر جو اللہ نے قرآن کو انسان کو عظمت بخشی، عزت بخشی، فضیلت بخشی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نماز کی تلقین اور اس کی اہمیت ہے، تہجد کی فضیلت ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، فرمایا روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کا حکم ہے۔ مشرکین عجیب قسم کے مطالبے رکھتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کے لیے تو بہت سارے بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے تھے، اور پھر آپ کے فرشتے آپ کی تائید میں آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے لیے تو چشمے جاری ہوتے، آپ کے لیے تو خزانوں کا ڈھیر ہوتا. تو فرمایا آپ انہیں کہہ دیں میں بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت کے یہ خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ ہدایت کی دولت دی، رسالت کی دولت دی. جو آپ پہ عمل کرے گا ہدایت پائے گا. پہلی قوموں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آپ کو اللہ نے ہمیشہ اپنی ذات کی طرف رجوع کی ترغیب اور تلقین فرمائی، آپ کے واسطے سے ساری امت کو ترغیب دی. اور پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے، اور سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ پورے ہفتے کے صغائر کو معاف فرما دے. اس لیے مسلمانوں کے جمعے کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی. شروع میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. غار والے یہ چند نوجوان تھے اور اچھے خاندانوں کے بچے تھے، اور اچھی سوسائٹی کے رہنے والے تھے، خوشحال گھرانوں کے بچے تھے. اللہ نے ان کی قسمت بڑھیا کر دی، ان کے نصیب جاگ گئے، اس وقت کے سچے دین کو قبول کرنے والے بن گئے. سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی، سارا قوم بالکل مخالفت پہ کھڑا ہو گیا. کچھ خیرخائی میں سمجھانے لگے، تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ کیوں اپنی ترقی کے راستے پہ اپنے پاؤں سے کلہاڑی چلانا چاہتے ہو اور اپنی ترقی کے راستے بند کر رہے ہو؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ ایمان عجیب چیز ہے، اللہ اگر نصیب فرما دے پھر معاش کی فکر نہیں رہا کرتی، پھر معاش کی ٹینشن اور پریشانی نہیں رہا کرتی. نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے وہ مجھے بھی کھلا دے گا. چٹانوں کے اندر بھی تو کیڑوں کو کوئی ذات کھلاتی ہے، اور پرندوں کو فضاؤں میں اڑتے بڑھتے کوئی انہیں بھی تو کھلا رہا ہے، سمندر اور دریا کی مچھلیوں کی ضرورت بھی تو کوئی ذات پوری کر رہا ہے. میں اس کی بندگی اختیار کروں گا، کیا وہ مجھے نہیں کھلائے گا؟ ربنا رب السماوات والارض. ان نوجوانوں نے اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف کرا دیا، دیکھو زمین و آسمان کا رب میرا. ان کے اپنے خاندان کے لوگ آئے، تم انہیں سمجھاؤ ان نوجوانوں کو جوانی میں اور شباب میں کس راستے پہ چل پڑے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے تو ہو خون کے لحاظ سے، لیکن اب تم ہمارے نہیں رہے، اس لیے کہ تم ہر جائی ہو، ہم یک جائی ہیں. تم سب کے سامنے جھکتے ہو، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تمہارے بہت سارے معبود ہیں جن سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو اور جن سے تم ڈرتے اور خوف کھاتے ہو. ہماری معبود ایک ہی ذات ہے، اسی سے ہم ڈرتے ہیں اور اسی سے امید لگاتے ہیں. اور وقت کے حاکم نے مہلت دی، چند دن ہیں، سوچ لو، ورنہ پھر تمہاری سزا موت ہے، تمہاری سزا موت ہے. یہ نوجوان نکل کھڑے ہوئے اللہ کے سہارے، رات ایک گھار میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ، جب پڑاؤ ڈالا اللہ نے نیند طاری کر دی. مہینوں نہیں، سالوں نہیں، صدیوں اللہ نے سلا دیا، صدیوں اللہ نے سلا دیا. اللہ اللہ ہے. اور سالہا سال کے بعد جب اٹھے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تازہ ہوا بھی، جھونکے بھی انہیں دیے، سورج کی شعائیں بھی دی، چاند کی روشنی بھی دی، وَنُقَلِّبُ، اور خود ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. پھر جب اٹھے تو آپس میں کہنے لگے کتنی دیر ٹھہرے؟ کسی نے کہا ایک دن ٹھہرے، کسی نے کہا دو دن، آدھا دن ٹھہرے. قرآن ہے قرآن، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ ان کی کرامت ہے. اللہ رب العزت نے قیامت تک اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا. جب اٹھے آپس میں کرنے لگے کتنی دیر، تو ایک کہنے لگے میاں فضول باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بامقصد لوگ بامقصد باتیں کیا کرتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے کسی کو کھانے کے لیے بھیج دو، نہیں لگی تو صدیوں بھوک نہیں لگی اور لگی تو فوراً لگ گئی. اور ساتھ یہ بھی کہا کچھ دے کے بھیجنا، اس لیے کہ اللہ والے مانگا نہیں کرتے، بیکاری نہیں ہوا کرتے، اللہ والے مانگتے نہیں. دیکھو کچھ دے کے بھیجنا، اور یہ بھی خیال رکھنا وہاں سے کھانا لانا جو کوئی نیک آدمی ہو، اس لیے کہ لقمہ حلال کا نیکیوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے کسی کو جب جاؤ تو کسی نیک آدمی کو دیکھنا حرام کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے. اب یہ گئے اور پرانے سکے لے کر گئے، ہوٹل والے کے سامنے رکھے، وہ حیران ہو گیا، میاں نئے سکے لاؤ. اس نے کہا کون سے نکے سکے بھائی؟ تو ان کو اپنے ملک کی پرانی تاریخ یاد تھی کہ کچھ نوجوان تھے اور انہوں نے دین اسلام اس وقت کا حق سچا دین قبول کیا تھا، اور پھر ایسے گم ہوئے کہ ان کا کوئی پتہ نہ لگا. تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم وہ تو نہیں ہو، کیسا انکار کرتا؟ تو اس نے خوشخبری سنائی، اب وہ قوم بھی نہ رہی، وہ بادشاہ بھی نہ رہا، اور پکڑ کر انہیں دربار میں لے گئے. اس وقت کا بادشاہ اللہ کا نیک بندہ تھا، عین سجدے میں گرا ہوا تھا اور فریاد کر رہا تھا، اے اللہ میرے ملک کے کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، کوئی برہان بھیج دے، کوئی دلیل بھیج دے کہ تاکہ انہیں میں سمجھا اور قائل کر سکوں. عین اس وقت یہ نوجوان پہنچے تو سمجھ گئے اللہ نے برہان بھیج دیا، کہ جو اللہ صدیوں سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے اس کے لیے مرنے والوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. اس کا تذکرہ کتنی تعداد تھی؟ 7 تھی 5 تھی. فرمایا لوگ اندازے لگاتے ہیں، 7 ان کا ایک کتا بھی تھا. اس کا تذکرہ فرمایا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی، جب بھی کوئی کام آئندہ کرنا ہو تو یوں کہا کرو، انشاءاللہ. تمام اسباب اور تمام منصوبے مکمل ہوں تب بھی ان منصوبوں پہ اطمینان نہ کرنا، بلکہ کہنا اللہ چاہے گا تو ہوگا. اس کی تلقین فرمائی. پھر باغ والوں کا تذکرہ فرمایا، اور جنہیں ایک نیک تھا ایک بد تھا، نیک آدمی کے پاس بظاہر خوشحالی اور معاشی طور پہ فرمانی نہ تھی، اور جو اللہ کا نافرمان تھا اس کے پاس باغات تھے، نہریں جاری تھی، لیکن وہ تکبر میں مبتلا تھا، اللہ کی عظمت کا اللہ کی معرفت سے محروم تھا، اور اس تکبر میں آ کر اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہا تھا. اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی سارا باغ ملیاں میٹ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے بس اوقات دنیا میں بھی کسی کی پکڑ فرماتے ہیں عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے. پھر فرمایا، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل چیز نیکیوں کی دولت ہے، یہ کل راستے میں زندگی میں اس سفر میں کام آنے والی ہے. مال اولاد یہ سب یہیں رہ جائے گا، والباقیات الصالحات خیر ثوابا و خیر عملا. امید کی چیز نیکیوں کی زندگی ہے. کل جب مجرم اپنی ساری زندگی کہانی سامنے دیکھے گا، کہے گا یا ویلتنا مالی ہذا الکتاب، کیا ہوا اس نامہ اعمال کو، نہ میری چھوٹی برائی چھوڑی ہے نہ بڑی برائی چھوڑی ہے، ساری زندگی کہانی اس کے سامنے آ جائے گی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے دونوں کو سفر میں اکٹھا کر دیا، اور اس سفر میں بہت ساری رہنمائی اس امت کے لیے بھی موجود ہے. جب سفر میں اکٹھے ہوئے، پہلے تو حضرت خضر نے فرمایا سفر میں ساتھ رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا کرتا دیکھو اس پہ انکار نہ کرنا، اس پہ سوال نہ کرنا. اللہ کی شان، جب ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے سمندر کے، کشتیاں جا رہی کوئی سوار نہیں کر رہا، ایک کشتی والے نے دونوں کو سوار کر دیا. جب عین پانی کے اندر پہنچے تو حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اتنے بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہم سے معاوضہ بھی کوئی نہیں لیا، سوار بھی کر دیا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی. تو حضرت خضر فرمانے لگے ہم نے نہیں کہا تھا خاموش رہنا، سوال نہ کرنا، انکار نہ کرنا. فرمایا اچھا آئندہ نہیں ہوگا، ہمارا مواخذہ نہ فرمائے. آگے چل نکلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پکڑا اور اس کا تن سر تن سے جدا کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زہری شریعت کا علم تھا اور یہ کمزوریاں دیکھ کر کہاں چپ رہ سکتے تھے، اور حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ علم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا، وہ علم تھا جو اللہ فرشتوں کو دیتا ہے، جو اللہ فرشتوں کو دیتا ہے. جب اس کا جسم الگ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بول پڑے یہ تم نے کیا کر دیا، یہ اس بچے کو جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا. حضرت فرمانے لگے ہم نے نہیں کہا تھا، تم پھر بول پڑے. فرمایا آخری مہلت دے دیجئے، آخری مہلت دیجئے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کے اندر اس واقعے میں بہت ساری سبق آموز چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل عرض کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.